تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بزرگان محترم برادران عزیز اور میری واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آج 12 ربیع الاول سن 1425 کی تاریخ گزری ہے. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی اس تاریخ کی کیا اہمیت ہے. جو چنانچہ اسی مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس سرکار کی سیرت کو بیان کروں کہ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اس کائنات کے اندر رونق افروز ہوئے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کا کوئی انسان بھی اس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس روئے زمین کو کاغذ بنا دیا جائے, عالم نباتات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, دریاؤں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین کے اس کاغذ پر لکھنے کے لیے جنات کو معمور کر دیا جائے, فرماتے ہیں کہ کاغذ کے احاطے ختم ہو جائیں گے, سمندر اور دریاؤں کی یہ روشنائی خشک ہو جائے گی, قلم ٹوٹ جائیں گے اور لکھنے والوں کے ہاتھ شل ہو جائیں گے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ابھی تک باقی ہے. اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صفات و اسماء عطا فرمائے ہیں. چنانچہ ایک عرب شاعر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھتا ہے. 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھنے کے بعد آخری شعر کے اندر اپنی درماندگی, اپنی عجز, اپنی کمزوری اور ناتوانی کا برملا اظہار کرتا ہے, جس کو ایک اردو شاعر اس طرح بیان کرتا ہے کہ فقیہ فکر رسا مزہ باقی ہے, فقیہ فکر رسا مزہ باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مزہ باقی ہے. 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھتا چلا آیا, سوچنے کی قوتیں تھک چکی ہیں, قوت فکریہ میں اب جان باقی نہیں ہے کہ آپ کی مزہ کے لیے کچھ اور پہلو اور عنوانات اجاگر کروں, اور جو یہ قدم 40,000 اشعار کا سفر طے کرتا رہا اب اس کے بھی پاؤں میں چھالے پڑ گئے, اب یہ بھی مزید چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. تھکی ہے فکر رسا مزہ باقی ہے اور قلم ہے آبلا پا مزہ باقی ہے, تمام عمر لکھا تمام عمر لکھا مزہ باقی. عمر ختم ہو گئی لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ ابھی بھی باقی. تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے اور ورق ہوا تمام مدہ باقی. تو حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. جب سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو سیرت النبی کا جلسہ کیوں رکھا؟ موٹا سا اشتہار تو دے دیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے, مفتی صاحب بیان کریں گے اور آپ بھی آ گئے, تو پھر ہمارے آنے کا مقصد کیا؟ جب سیرت بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے, اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے, تو آنے کا مقصد؟ میں بتاتا ہوں کہ آنے کا مقصد کیا ہے. آنے کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خانے میں بطور مداح کے نام لکھوانا ہے, اور کوئی مقصد نہیں. ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جو روئی کی ایک گٹی لے کر چلی ہے اور یوسف کو خریدنے جا رہی ہے, دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا, کہا کہ بڑھیا کہاں جا رہی, کہا کہ یوسف کو خریدنا ہے. کہا کہ وہاں تو بادشاہ اور وزیر رائے میں لگے ہوئے ہیں, وہاں پر سونے اور چاندی کے اندر تولا جا رہا ہے, اور تیری ایک روئی کی گٹی, اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا؟ سو بڑھیا نے عجیب جواب دیا. بڑھیا نے کہا کہ بات یوسف کے خریدنے کی نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ تاکہ کل روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ کھڑے ہو جاؤ کون کون میرے یوسف کے خریدار تھے بازار مصر میں, تو اس میں یہ بڑھیا بھی خریداروں میں کھڑی ہو جائے. یوسف کو خریدنے کی بات نہیں ہے, مجھے خریداروں میں نام لکھوانا ہے. کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی. ہماری مثال تو وہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدہ خانے میں نام لکھوانے آئے. ہماری مثال تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اس بلبل کی ہے کہ جب نمرود نے خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا تو ایک بلبل چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر اس آگ پر ڈال دی. تو کہنے والوں نے کہا کہ علی پگلی, تیرے ایک پانی کے قطرے سے کیا ہوگا, یہ پانی کا قطرہ تو فضا میں خشک ہو جاتا ہے, اس سے آگ کیا بجھے گی؟ تو بلبل نے خوب جواب دیا, نبی کے زمانے کی بلبل بھی عارف تھی, اس کو بھی معرفت کا وہ مقام حاصل تھا کہ آج ہمیں حاصل نہیں. اصل میں سچی محبت اور عشق معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے. تو بلبل نے کہا کہ بات آگ بجھانے کی نہیں ہے, بات اصل میں آگ بجھانے والوں میں نام لکھوانے کی ہے. کل روز قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے میرے خلیل کی آگ کو بجھانے کے لیے کس کس نے کوشش کی ہے, تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا. تو سیرت کا حق تو کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن اس کے مدہ خانے میں نام لکھوانا اس کے لیے آئے ہیں. کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے کہ کس کس نے مدہ کی اور کس کس نے محبت سے سنا, کھڑے ہو جاؤ تو ہمارا نام بھی ان مداحوں میں آ جائے گا. اس لیے جمع ہوئے ہیں. باقی یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دنیا میں جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے حبیب کو بھی مانتا ہے. دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو تو مانتا ہو اور اللہ کے محبوب کو نہ مانتا ہو, ایسا ممکن نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے حبیب کو بھی مانتا ہوں, تو وہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہوں. جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو کہ جس کے چہرے کی قسم قرآن کھاتا ہے, بس دعا قسم ہے دن کے روشنی کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو کہ جس کے چہرے کو قرآن نے بس دعا کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی کالی زلفوں کو قرآن نے بس لہر کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کے سینوں کو قرآن نے المنشرا کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی نگاہوں کو قرآن نے ما زاغ البصر و ما طغی کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی چادر کو قرآن نے یا گر مدثر کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کے کمبل کو قرآن نے یا گر مزمل کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی خشیت کو قرآن نے نذیر کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی امید کو قرآن نے بشیر کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی عظمت کو قرآن نے سراج و منیر کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی اخلاق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا, اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کی رحمت کو قرآن نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہا اور یہ بتا دیا اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے, میں رب العالمین ہوں, میرے سوا کوئی رب نہیں ہے اور تیرے سوا رحمت کا کوئی تائیدار نہیں. پورا قرآن اٹھا جائیے, رحمت قرآن نے صرف اللہ کے اپنے پیغمبر کو کہا ہے, اس کا عنوان کسی اور کو لے دیا، کسی کو ہدل للناس کہا، کسی کو برکت للناس کہا، کسی کو آیت للناس کہا، لیکن رحمت للعالمین اگر کہا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کی بھی رحمت بنا کے بھیجا، جنگل کے درختوں کے لیے رحمت، جنگل کے بیابانوں کے لیے رحمت، پتھروں کی بھی رحمت، سمندروں کے پانیوں کی بھی رحمت، فضاؤں کی خلاؤں کے لیے بھی رحمت، آسمان اور زمین کے ذرے ذرے کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا. اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ. کائنات کے سارے باطنی اور روحانی اور ظاہری اور مادی انعامات ایک طرف رکھ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک نعمت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک طرف رکھ دیں، ساری کائنات کی نعمت اس کی قیمت نہیں بن سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ. رات کی جس گھڑی کے اندر یہ پیغمبر پیدا ہوا وہ رات راتوں میں اعلیٰ، جس گھڑی میں پیدا ہوا وہ گھڑی ساری گھڑیوں میں اعلیٰ، جس شہر میں پیدا ہوا وہ شہر سارے شہروں میں اعلیٰ. یہ وہ پیغمبر کی شان، اور یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا لولا کا لما خلق تو افلاق، اے پیغمبر اگر تجھے میں پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اس پوری کی پوری کائنات کا سبب تخلیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ آپ کی ذات کو پیدا کرنا تھا اس لیے کائنات کو پیدا کیا گیا. آپ پوری کی پوری کائنات کا محور ہے، اور نہ صرف امت محمدیہ کے نبی ہیں بلکہ کائنات کے سارے نبیوں کے نبی ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اور فرمایا کہ قدر اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے دور کے اندر موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میری ہی پیروی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی بھی نبی ہیں. اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں اپنی حبیب کو بھیجوں گا، جس نے اس حبیب کا زمانہ پایا تو وہ مجھ سے عہد اور وعدہ کرے اس حبیب کی مدد کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کو کہا کہ جو بھی اس حبیب خاتون نبیین کو اپنے زمانے میں پائے اس کی مدد کرے، اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مددگار ہو اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی تابع داری کرے. سارے نبیوں نے بات اقرار کی اور قرآن میں اس مثال کا پورا ذکر ہے کہ سب نبیوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اس حبیب کی مدد کریں گے. تو پوری کی پوری کائنات کی تخلیق کا خلاصہ اور لب لباب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پرکار کے ذریعے سے جب دائرہ کھینچا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دائرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا مبدا اور منتہا جب ایک ہو جاتے ہیں تو دائرہ بن جاتا ہے. تو پرکار کے ذریعے سے جب دائرہ کھینچتے ہیں تو سب سے پہلے مرکزی نقطہ اس پرکار کے ذریعے سے متعین کیا جاتا ہے، اس کے بعد پینسل سے دائرہ کھینچا جاتا ہے. جس نقطے سے ابتدا ہوتی ہے دائرے کی اور اسی نقطے پہ اس دائرے کی انتہا ہوتی ہے. جب پرکار کو اٹھایا جاتا ہے اب وہ مرکزی نقطہ ظاہر ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، پہلے پورا دائرہ نظر آتا ہے پینسل کی دائرہ. پرکار ہٹتی ہے تو دائرہ نظر آتا ہے. فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے کہ یہ مرکزی نقطہ بنا پہلے ہے لیکن دائرہ مکمل ہونے کے بعد ظاہر سب سے آخر میں ہوا. بالکل اسی طریقے سے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فطرت کی پرکار میں دائرہ کھینچا، نبوت کا دائرہ جب کھینچا تو ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور دائرہ نبوت کی انتہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، اور جب فطرت کی پرکار ہٹائی گئی تو مرکزی نبوت کا نقطہ ظاہر ہو گیا.
اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اول خلقن و آخر باسا, میں پیدا سب سے پہلے ہوا ہوں اور ظاہر سب سے آخر میں ہوا. اور فرمایا کنت نبی و آدو بین المائی والتین, میں تو اس وقت ہی نبی تھا, میری روح کو اللہ نے اس وقت ہی نبوت دے دی تھی جب آدم کا گارا تیار ہو رہا تھا, ابھی اس کے پترے کا گارا تیار ہو رہا ہے اور مجھے نبوت مل چکی. اس لیے فرماتے ہیں اور ابر ہر کنواز باسا, میں بنا پہلے ہوں ظاہر آخر میں ہوا ہوں. جیسے پرکار کا وہ مرکزی نقطہ, بندہ پہلے ہے ظاہر آخر میں ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اس دائرہ میں نبوت کی ابتدا آدم سے ہوئی, اس کی انتہا عیسیٰ پر ہوئی. تبھی قرآن نے کہا ان نہ مذہب عیسیٰ ان دا لائف کا مذہب ہی آدم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کر. یہ دائرہ نبوت مکمل ہوا, اب پرکار ہٹی تو مرکزی نقطہ رہا. اس لیے علماء فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ آپ کا ذاتی وصف ہے, آپ کی روح کے اندر شامل ہے, خون کا حصہ ہے آپ کی نبوت, اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو نبوت بعد میں ملی ہے, کسی کو پیدائش کے بعد ملی, کسی کو ایک مدت گزارنے کے بعد ملی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح سے ہی آپ کی روح کو نبوت عطا کر دی. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت آپ کا ذاتی وصف ہے اور باقی تمام نبیوں کا صفاتی وصف ہے. تو گویا کہ پوری کی پوری یہ نبوت کا دائرہ آپ کے مرکزی نقطے کے گرد گھوم رہا ہے. تو بنا پہلے ہے ظاہر آخر میں. اسے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں, ہم تو جیسے عید میلاد النبی ایک ہی ولادت سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو نبوت بھی 12 ربیع الاول ہی کو ملی ہے, نبوت بھی اسی تاریخ کو ملی ہے 12 ربیع الاول کو. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی, اور مشہور قول کے مطابق یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی. باقی محققین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ تحقیقی قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی, اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہو رہی. آپ سوچئے کہ 12 ربیع الاول میں بات کیا ہے, ولادت بھی اسی دن, وفات بھی اسی دن, اور نبوت بھی اسی دن. یہ 12 ربیع الاول, یہ اتنی اہم تاریخ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت آپ کی جسمانی ولادت ہے, کہ آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں, یہ آپ کی جسمانی ولادت ہے. اور ایک آپ کی روحانی ولادت ہے. اس جسمانی ولادت کے ٹھیک 40 سال کے بعد آپ کو جو دوسری آپ کی جو ولادت, آپ کی روحانی ولادت ہوئی, یعنی آپ کے سماج کا ظہور ہوا. اے 40 سال پہلے آپ کا جمال ظاہر ہوا, اور 40 سال کے بعد آپ کا کمال امت پر انسانی پر ظاہر ہوا, آپ کو نبوت دی. تو ظہور آپ کا 40 سال کے بعد ہو رہا ہے, ولادت جسمانی 40 سال پہلے, ولادت روحانی 40 سال کے بعد. تو علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں دو ولادتیں, اور ہم جو سیرت النبی کا جلسہ رکھتے ہیں, یہ سیرت النبی دیکھو دو چیزیں ہوتی, ایک سورت اور ایک سیرت. آپ نے اشتہاروں میں یہی عنوان ہمیشہ پڑھا ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھا کہ سورت النبی کا جلسہ ہے. کبھی پڑھا؟ سوچا آپ نے کہ کیا وجہ ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ عنوان تو سیرت النبی ہے, بیان سورت ہو رہی ہے, سورت النبی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ سورت النبی میں نمونہ عمل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال ہے, جو 12 ربیع الاول کو ظاہر ہو رہا ہے اس کائنات پر, اور آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو فضا کے اندر ایک مشرق سے مغرب کی طرف پورے افق کے اندر ایسا نور پھیل گیا کہ پوری کی پوری فضا روشن ہو گئی. ظاہر کہ ساری کائنات کے اندھیرے کاٹنے کے لیے پیغمبر آ رہا ہے, اس کی ولادت پر یہ عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پوری فضا میں نور پھیل رہا ہے. اور کسرا کے محل کے وہ کنگرے 14 کنگرے اکھل رہے ہیں, فارس کا وہ آتش کلا سو سال سے جس آگ کی پوجا ہو رہی ہے وہ آگ ہم ایک دم ختم ہو گئی مجھ کی. اور یہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ سنت ہے کہ جب کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب محیر اقول واقعات رونما کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دن کوئی شخصیت پیدا ہوئی, کوئی بڑی شخصیت آج پیدا ہوئی ہے. چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جب پیدائش ہوئی تھی ایک خاص قسم کا ستارہ فضا میں نظر آیا تو یمن کے بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ ستارہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. نجومیوں نے دیکھا کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت پیدا ہوئی ہے اور نبی سے اہم شخصیت اور کون ہو سکتی ہے, لگتا ہے کوئی نبی پیدا ہوگا. بادشاہ یمن کہتا ہے کہ تلاش کرو. یہ قافلہ چلتا ہے, بیت المقدس پہنچتا ہے, فلسطین پہنچتا ہے, وہاں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس رات کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اس لیے یہ عجیب و غریب یہ ستارہ یہ کسی نبی ہی کی پیدائش پر ظاہر ہوتا ہے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بادشاہ نے تحفے تحائف دیے تھے کہ اس بچے کے قدموں میں بھی تحفے تحائف میری طرف سے پیش کر دینا, اس کے بعد یہ قافلہ وہاں رات رہا. رات میں بعض قافلے کے لوگوں کو خواب آیا اور بڑا خطرناک خوفناک خواب آیا. صبح اٹھ کے مریم سے کہا کہ اس بچے کو کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ, اس لیے کہ یہ بادشاہ اس کا نام ہیرو دیس تھا, ہیڈس انگلش میں کہتے ہیں, ہیرو دیس اس کا بادشاہ تھا. پیشن آف کرائسٹ جو مووی آئی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ہے اس کا ذکر. تو یہ ہیرو دیس یہ بادشاہ اس کا دشمن بن جائے گا, اس کو محفوظ مقام پر لے جاؤ. راجہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر لے گئی, کیونکہ مصر میں ان کے عزیز و اقارب تھے. 13 سال تک مصر میں رہی, جب وہ 13 سال کی ہو گئے تو پھر دوبارہ وہ بیت المقدس میں آئیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کی پیدائش پر عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, یہ عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوئے اس لیے کہ اس پیدا ہونے والی کی عظمت کو بتاتے. پھر 40 سال کے بعد آپ کی روحانی ولادت ہو رہی ہے, آپ کی سیرت ظاہر ہو رہی ہے. اور ہم سیرت نبی کا جلسہ اس لیے کہتے ہیں کہ نمونہ عمل ہمارے لیے سیرت میں ہے, صورت میں نہیں. صورت ہماری مسرت اور خوشی اور فخر کا باعث ہے کہ ہم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے حسین ہیں, ہمارے نبی کی انگلیاں ایسی تھیں, ہمارے نبی کی آنکھیں ایسی تھیں, ہمارے نبی کی ہونٹ ایسے تھے, ہمارے نبی کے قدم ایسے تھے, ہمارے نبی یوں چلتے تھے, ہمارے نبی یوں لیتے تھے. ایک ایک جسم کا حسن و جمال ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے میں عشق و محبت کا اظہار, اور یہ بھی طاعت اور عبادت ہے. چنانچہ خود صحابہ فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی راتیں ہیں, چاند آب و تاب پر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھے ہیں, آپ نے سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے. سرخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سفید رنگ کی چادر اور سرخ دھاریاں اس کے اوپر, کیونکہ یمن سے ایسی چادریں آیا کرتی تھیں. کالی چادر پر سرخ دھاریاں, نیلی دھاریاں, اسی طریقے سفید چادر پر سرخ دھاریاں. تو وہ سفید چادر پر سرخ دھاریاں اور آپ نے اوڑھی ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں, اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آسمان کے چاند کی چاندنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے سامنے مانگ پڑ رہی. آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کسی حضور کو اگر دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں, دیکھتے چلے جاتے ہیں, ہم اس کے حسن و جمال کے اندر محب اور ڈوب ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کے حسن و جمال کی انتہا نظر نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں جمال. دو لفظ آپ سنتے ہوں گے, ایک حسن ایک جمال. حسن اسے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو ایک حد کے بعد اس کی خوبصورتی رک جاتی. لیکن جمال اس کو کہتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی کی جب نگاہ پڑے تو آپ دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، آپ کا دل نہ بھرے اور آپ کی نگاہ اس خوبصورتی کے اندر غرق ہوتی چلی جائے اور اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں جمال. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کا جمال یوسف سے بھی زیادہ تھا. زلیخا کی ان بیگمات مصر نے اس نے یوسف دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. رب کعبہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب کے جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتی. یا تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا یہ ظاہری سراپا، آپ کی یہ شمائل، آپ کے ظاہری اوصاف، اس کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے اور ٹھیک 40 سال کے بعد آپ کے خصائص، آپ کے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے اور آپ نبوت لے کر انسانیت کے سامنے آ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیرت. سیرت میں ہمارے نمونہ عمل ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا حسن تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں جیسی آنکھیں نہیں بنا سکتے. ہم ان کی ناک کی خوبصورتی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ان کی ناک جیسی ناک نہیں بنا سکتے. ہم ان کے ہونٹوں کی خوبصورتی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہونٹوں جیسی ہونٹ نہیں بنا سکتے. سورت میں نمونہ عمل نہیں ہے، باعث فخر ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولادت جسمانی ہو یا ولادت روحانی ہو، کسی بھی ولادت کا ذکر یہ مستقل عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل اجر و ثواب. آپ کی ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. آج کی اس مشینی دور کے اندر مسلمان کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بھائی آپ کی تعلیمات پر عمل کیجئے، آپ کی تعلیمات کو دیکھیے. تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کی رد لگاتا ہے. تعلیمات آپ سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا عنوان ہے، بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک کہتا ہے، تعلیمات پر بولا ہے، لیکن اس کی اس کہنے میں اس کی نیت صحیح نہیں. وہ تعلیمات کی رد لگا کے حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے دماغ سے بھلانا چاہتا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بس یہی حیثیت ہونی چاہیے کہ جو ہے کہ ڈاکیے کے ساتھ آپ کو تعلق ہے، ڈاکیا آ کر آپ کو خط دے جاتا ہے، آپ اس خط کو دیکھیں، اس پیغام کو دیکھیں، پیغام دینے والے کو نہ دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے، آپ اس کو جوڑیں، آپ اس تعلیمات کو دیکھیں، اس پیغام کو دیکھیں، وہ بھی ایک پیغمبر ہے، آیا وہ اللہ کے اس پیغام کو میں قرآن کی شکل میں تمہیں دے گیا، اب تم اس پیغام کو پڑھو. اس پیغمبر کے پیچھے کوئی نہیں جاتا جس کے ڈاکیے کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. عنوان کتنا خوبصورت ہے، تعبیر کتنی گھنونی ہے. یہ امریکہ والے تو نعرہ بھی لگاتے یار، کیا بات ہے. پاکستان کے ساری روایت وہی بھول کے آ گئے.
نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت. بھائی تھوڑا سا جا کے بیٹھو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سننے کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے. آپ پتھر کے بت بن کے بیٹھے رہو گے تو خطیب کو پریشانی ہوتی کہ اس کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. کمال تو پہلے کہہ دیتا کہ بھائی ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ، کسی کو حال نہیں پڑے گا تو مزہ نہیں آئے گا بھائی. اور قوالی پہ تو جھومتے بھی خوب ہیں اور یہاں پتھر شاید نعرہ لگاتے ڈرتے ہیں کوئی آ نہ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم اس تکبیر کے نعرے کی قیمت کو نہیں سمجھتے. رب کعبہ کی قسم، اس مومن کی تکبیر میں کتنی طاقت ہے. آپ اگر آپ کو مومن کی اس تکبیر کی طاقت کا پتہ چل جائے تو آپ اس کائنات کو فتح کر لیں. آپ کو اس تکبیر کی طاقت ہی پتہ نہیں. آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا جب قسطنطنیہ دنیا کا وہ علاقہ کہ جس کو عیسائیت کی حکومتیں قبضہ کر لیں گی اور مسلمانوں کا لشکر اس کو فتح کرنے کے لیے جائے گا، اور فتح کے لیے جب اس کی طرف بڑھے گا اس شہر کی طرف اور وہ مسلمانوں کا لشکر تکبیر کا نعرہ لگائے گا نعرے تکبیر اللہ اکبر، فرمایا کہ تکبیر کا جب نعرہ لگے گا پورا کا پورا شہر زمین پر آ جائے گا صرف تکبیر کے نعرے سے. تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں. اور وہ کچھ تو دنیا کی مراد کیا ہے، ترکی، آج وہ ترکی. اس کے بارے میں آگے امید رکھو کہ کہاں جاتا ہے، یورپ میں تو ہو رہا ہے، شام میں رکھا تو اپروول ہو گئی ہے. سمجھ گئے، کلچر تو ضرورت بدل گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، لیکن وہ فتح تکبیر کے نعرے پر ہوگا. اس کا ایک طرف کا پورا حصہ تکبیر کے نعرے سے گر جائے گا. اس وقت کی جو حکومت ہوگی عیسائیت کی، وہ یہ کہے گی ان لوگوں کے ساتھ تو خدا آ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کے حوالے کو، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے. وہ صرف تکبیر کے نعرے پر فتح ہوگا. آپ مومن کی تکبیر کی طاقت تو جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں نعرہ کبھی لگ بھی جائے، سارے بڑے نفرے سے بیٹھے رہتے ہیں، جو غریب غربا ریڑھی چھاپے باندھے کرتے ہیں، یار وہی چیخیں، یار ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یار چیخ پکار اچھی نہیں لگتی، ٹائی خراب ہوگی، استری خراب ہو جائے گی. اور چھاپنے والے لائے گئے لوگ، دو جماعتیں جس نے پڑھ لی وہ تو سمجھتا ہے میں نعرے سے مستغنی ہوں گیا. اور اللہ رکھیے سوٹ کو اگر سوٹ پہن لیا تو پھر تو بول جاؤ گے وہ نعرہ لگائے گا. وہ کہہ رہے سوٹ پہنا اور نعرہ لگاؤ، یہ کیسا عجیب سا لگے اور لگے گا. اللہ اکبر، تم کس دنیا میں آ گئے، تم اپنی حقیقت کو بھول گئے، تم اپنی حقیقت کو بھول گئے، تم اپنے ایمان کی طاقت کو نہیں جانتے ہو. ایمان کی وہ طاقت ہے کہ ابو لہب جیسا خوبصورت انسان، کہ جس کو ابو لہب کہتے ہیں، لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلے کا باپ، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص اس کی چہرے پر نگاہ ٹکا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ حسن سے تب دم دمکتا تھا، اس کے چہرے پہ نگاہ نہیں پڑتی تھی، لیکن اس کا وجود، اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے. تب بت یدا ابھی لاب یوں بتا، ہلاک ہو گیا ابو لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اور اس کی ہلاکت ایسی کہ اس کے گھر والوں نے کرائے پر لوگ بلائے اور اس کے پاؤں باندھ کر اس کا تاثر بدبو ایک گڈھے میں ڈال کے اس کے اوپر پتھر بن دی. ایمان نہیں. اور ادھر بلال حبشی کو دیکھو، حبشی کا غلام، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، کالے رنگ کا بلال حبشی، اور وہ ایک مکہ کے سردار کا غلام، مخلص غریب اور ظاہری حسن و جمال کچھ نہیں. جب اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان اس کے سینے میں آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیثیں خواب دیکھتے ہیں کہ میں آسمانوں پہ سیر کر رہا ہوں، جنتوں میں چل رہا ہوں، میں سنتا ہوں کسی کے چلنے کی آواز، مجھے پتا چلا کہ آگے کسی چلنے کی آواز ہے. جبرائیل سے پوچھتا ہوں یہاں پر میرے آگے کون چلتا ہے، تاکہ آپ کا غلام، آپ کا غلام بلال زمین پر رات کی نماز کے لیے اٹھا رہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ کو اس کی اچھی لگی کہ آج صبح فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے. ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ بلال جیسا انسان جنت اس کی تمنا کرتی ہے. بلال آگے آگے ہے، جنت پیچھے پیچھے، کہ بلال کو بل میں آ جا، جنت کے حضور حضور اس کا انتظار کرتے. ایمان اتنی بڑی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. آپ کو اس ایمان کی طاقت کا پتہ نہیں. اور پھر تکبیر، اللہ اکبر کی تکبیر، اس کو تو اسم اعظم لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہ اللہ اکبر یہ اسم اعظم ہے. اولیاء کاملین کو مکاشفات میں ظاہر فرمایا اللہ نے کہ اسم اعظم اللہ اکبر ہے. تم اللہ اکبر ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ کہو، کیا نہیں ہوتا، پورا ہوگا. آج لوگوں کو شوق ہوتا کہ اسم اعظم پتہ چل جائے، اور اسم اعظم پتہ چل کے کیا کریں گے، کوٹھی بنائیں گے، بنگلہ بنائیں گے، مالدار بنیں گے. کبھی کوئی نہیں سوچے گا کہ اسم اعظم مل جائے تو جنت، سب سے پہلے جنت کا سودا کریں گے. اللہ نہیں آتا جنت کے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو شاید لکھی نہیں گئی، جنت ہمیں اللہ نہیں دے گا تو کیا نہیں، کس کو دے گا. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت ہم نہیں دے گی تو کیوں دینی پڑی، وہ تو مزہ بننی ہے اللہ میں اسے مزہ پڑنی ہے، سامنے دینی اور کیوں دینی، آرام سے دو، ریلیکس، نو پرابلم. کہیں نہیں جاتی ہے اندر. یہ حالت ہو گئی ہماری. نہیں بھائی جنت اتنی سستی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا حسب الذین آمنوا ان یترکوا, کہ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ایسا نہ سمجھے. انہوں نے جب کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان قبول کیا, اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو, اب اس کا امتحان لیں گے, ہم کھڑے کھوٹے کا پتہ لگائیں گے کہ ان میں ایمان والوں میں کون کھڑا ہے, ان ایمان والوں میں کون کھوٹا. اور قرآن نے بتا دیا ہم آنے والے انسانوں کے اندر اس طرح کے امتحان دیتے رہیں گے. مسلمانوں پر یہ دور ایمان والوں پر آتے رہیں گے. صرف کس لیے؟ ہمیں مسلمانوں کو ستانا نہیں مخصوص, ہمیں ایمان والوں کو ستانا مخصوص نہیں, ہمیں ایمان والوں میں سچے اور کچے کو الگ الگ کرنا مخصوص ہے. آج پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر مسلمانوں پر آزمائش ہے, یہ ہمیں ستانے کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بے دو اللہ, ہم اللہ کے ماننے والے ہیں یار, ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے, سارے جوتے ہم ہی پڑ رہے ہیں. نہیں, اللہ قرآن میں بتا چکا ہے کہ یہ آزمائش میں تم پہ لاتا رہوں گا. کیوں؟ تم میں سے کچے اور سچے الگ الگ کروں گا. یا تو مجید الخبیث ملا طیب, تم میں جو پاکیزہ عمدہ ہے ان کو الگ اور جو ردی بیکار ان کو الگ کرتا رہوں گا. یہ سلسلہ چلتا ہے. جس طرح سنار سونا آگ میں ڈال کر کندر مناتا ہے, اس کا جھاگ الگ کرتا ہے, کھوٹ الگ کرتا ہے, خالق الگ کرتا ہے, اس طرح تمہیں مجھے حالات کی پھٹی میں ڈالا جاتا رہے گا, تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی. اب دیکھ رہے ہیں کہ کون سچے اور کون کچے, اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنے کچے ہیں, کیا باتیں کہہ جاتے ہیں. ہمیں کتنے لوگ ملتے ہیں یہ یا مسلمان ہو کے تو مصیبت میں آ گئے, مصیبت میں آ گئے, یہ کیا مصیبت ہے, ہم تو مارے گئے. نہیں, یہ تمہارا امتحان ہے. اور قرآن نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے, نہیں, تمہاری آزمائش ہوگی, اس کے لیے تیار رہو. اور ایسی ایسی باتیں تم سنو گے تمہارے دل کٹیں گے, تم بے چین ہو جاؤ گے کہ یار ایمان قبول کر کے تم پریشان ہو گئے. قرآن نے کہا بلا تب میرا لذینا اردو کتاب وہ میرے لذینا اشرک, ضرور پر ضرور تم تکلیف دہ باتیں ان لوگوں سے سنو گے جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی, وہ من الذین اشرکوا, اور جو مشرک ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مجوسی ہیں, آج پرست ہیں, یہ تمام کے تمام جتنے طبقے ہیں, ان دو طرح کے طبقوں سے تم بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے جو تمہارے دل کا ہے, ضرور سنو. قرآن نے کہا. آج اگر ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن 1400 سال پہلے ہمیں خبر دی گئی کہ ہوگا, پریشان ہو تو کیا کہیں. اللہ اکبر, آگے قرآن کہہ رہا ہے, آگے قرآن کہہ رہا وہیں تصبر وتتقوا, اگر تم صبر کرو گے. صبر, صبر کا مطلب ہے, صبر کے تین شعبے ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعات, اپنی نیکی پر جمے رہو گے. تو اس چکر میں مسجد میں آنا نہیں چھوڑو گے کہ مسجد میں آئیں گے شاید نام نہ نوٹ کر دیا جاتا ہوں کہ مسیتوں میں بہت جاتا ہے, بڑا مسیتی ہے. مسجد میں آنا نیکی پر جمے رہو گے. اور صبر علی المعاصی, گناہ سے صبر کرنا, گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگے, اپنے آپ کو روکو گے. اور صبر علی المصیبت, اور کوئی مصیبت پریشانی آ گئی اس پر صبر کرو گے, اللہ سے شکوہ نہیں کرو گے. وہ ان تصویر, اگر تم صبر کرو گے, نیکی پر ڈٹے رہو گے, وہ تب تک اور تقوی کی زندگی اختیار کرو گے, پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے, تو فإن ذلک من عزم الأمور, فرمایا کہ ہمت والوں کا یہی کام ہوتا ہے. ہمت والے بنو. قرآن کہہ رہا ہے آج مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور یہ مسلمان کو کمزور کرنے ہی کے لیے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ بس اب یہاں ہم تمہیں سچے اور کچے کا کیا لے رہے ہیں. اس لیے بھائی یہ تکبیر کا نعرہ یہ تو اندر کی آواز ہے. اس سے لوگ میں کہا کرتا ہوں کہ امریکہ والوں کو داغ بھی دینے نہیں آتی, کوئی بےچارا بچہ داغ پڑ رہا ہے, پتھر خود کے اور پہنچے ہیں, وہ بچے پڑھ لے کو خبر ہی نہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, یہ حق ہے, اس سنانے والے کا حق ہے, یہ معاشرے کا حصہ ہے, سنانے والے کا حق ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ کہو, تلاوت کلام میں پاک ختم ہو, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, آپ یہ کہیں. اور یہ جزاک اللہ تو ایسا چھوٹا ہے کہ لوگوں کو جزاک اللہ کہتے شرم آتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جزا کر رہا ہے, ایسے لگتا ہے یتیم خانے سے آواز آ رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تھینک یو کر لیں گے, ارے تھینک یو نو تھینکس یہ کر لیں. جزا کر رہا کہتے شرم آتی ہے یار کہ جزا کر رہا, وہ اگلا بھی سوچے گا یار میں نے کوئی مسجد میں نہ دیا. اور بعض مسجدوں میں ہمارے وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی چنا دیتے بےچارا پیسہ مسجد کی چنا لے رہا ہے کوئی روپیہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ معافی سیما نے ایک روپیہ دیا مسجد ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزا کر لا. تو وہاں دیہاتوں میں تو مرغی نے انڈا دیا تو وہ مڑیا سوچ دیا انڈا ہی دے دو مسجد میں دیا صدقہ دے دو انڈا, امام جب انڈا بنا کے کھانے گا تو کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جناب وہ فرا مڑیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ انڈا دیا ہے جزا کر لا جزا کر لا. آگے سنو کا سارا وہ یہ کہتا رہتا. تو ہمارا یہ ذہن بن گیا شاید جزا کرنا یتیم خانے کی آواز ہے. نہیں, حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی تم پر احسان کرے اور تم اس کے مقابلے میں جزا کرنا کہہ دو تو تم نے اس کے احسان کا پورا حق ادا کر. یہ تھینکس سے حق ادا نہیں ہوتا. اور یہاں تو ماشاءاللہ انگریزی کا مرض تو میں نہیں کہوں گا ضرورت ہے, تو ضرورت ہے کہ انگریزی تھینکس. اب تو سلام بھی کیا ہائے ہائے یہ اور ویسے بےچارے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہائے تو اگلا کے پیچھے سلوٹ کر رہا ہے. وہ ہماری خاتون بڑھیا ابھی کچھ عرصہ ہوا آئی تو اس کو پتا چل یہ ہائے ہوئے بہت ہوتا ہے پنجاب پنجابی ہے. تو وہ ایک جگہ جا رہی تھی تو وہ دکان میں گئے تو آگے سے ہائے میں ہل دوں پوچھا تو وہ دوسری عورت کو کہتی ہوں بڑھیا اور کہہ دی ہائے پا دے یہاں بھی ہائے پا دے نہیں جو بولا انہوں نے ہائے پا دے. تو وہ ہائے کا مانا ہمارے یہاں ایک اور مانا ہائے ہائے وبیلا. تو ہائے چل گیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں بچہ کہنا ہائے ہائی ڈوئنگ ہائی یو تم خوش ہوتے ہو. نہیں ان کو سلام کہتا ہوں السلام علیکم بول کے وعلیکم السلام جزاک اللہ ماشاء اللہ یہ سب چیزیں یہ حصہ ہے عبارت اس کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان ایمان بہت بڑی دولت ہے آپ اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایمان کا ایسا حصہ کہ جو نبیوں پر نبوت کی خوردبین سے بھی ادراک نہ ہو سکے جس کا وہ حصہ بھی ایمان کا اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے نکال دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفاعت کا حکم دیں گے نبیوں سے کہیں گے کہ اس میں سے نکالے جس کو تم ایمان والا سمجھتے ہو تو نبی نکالیں گے جہنم سے سفارش کر کے نکالیں گے خوب لوگ نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نبیوں کو اور دیکھ لو اور کوئی ہے وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ کہ اللہ اور تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایمان کی رمق نظر آتی ہو اور جس کو ہم باہر نکالیں ہم نے سارے ایمان والے نکال دیے. اللہ کہیں گے سب نکال دیے. ہاں جی سب نکال. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب ہٹ جاؤ اب میں نکالوں گا کہ جس کے اندر ایمان کی رمق ہوگی ان کو جہنم سے نکالوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لپے بھر بھر کے انسانوں کو جہنم سے نکالیں گے. انبیاء حیران ہو جائیں گے کہ ہے ان میں بھی ایمان. اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو تمہیں نہیں پتا کہ ان کے اندر ایمان کا اتنا سا حصہ موجود ہے کہ جو للہیت کی نگاہ سے نظر آ رہا ہے نبوت کی خوردبین میں بھی جا رہا ہے. اتنے باریک وہ ذرات ہیں ایمان کے اس کی بھی اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ ان پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی اور اس کو نکال دی. دیکھو یہ ایمان اتنی بڑی قیمت ہے. ایمان کبھی نہیں بیچنا یاد رکھو. ایمان کبھی کمزور نہیں کرنا. کمزور ہے عمل ہمارا کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کمزور نہ ہو اس لیے کہ ساری کی ساری نجات کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان پر بنیاد ہے نجات کی. اگر ایمان آپ کا کمزور عمل بہت اچھا ہے اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں. آپ کی گاڑی بہت خوبصورت ہے نئی گاڑی آپ لے کے ابھی آئے ہیں اس کے اندر پیٹرول پانی ملا ہوا جالی ہے گاڑی چلے گی. آپ کہہ گیا ابھی ابھی زیرو میٹر نکال دیے چل کیوں نہیں رہی ہے اندر پیٹرول خالص نہیں ہے چل نہیں رہی کچرا آ رہا ہے ٹیوننگ کی ضرورت ہو گئی گاڑی نہیں چل رہی. بس یوں سمجھو کہ گاڑی کا یہ پیٹرول عمل وہ گاڑی ہے. عمل کتنا بھی خوبصورت آپ نے کیا لیکن ایمان آپ کے اندر ملاوٹ والا ایمان اندر ہے تو سمجھو کہ اس عمل کی گاڑی کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے حدیث میں بتایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، اللہ تمہاری صورت اور عملوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ينظر الى قلوبكم ونياتكم، لیکن اللہ تمہاری دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتے، اندر ایمان کتنا بڑا ہے اس کو دیکھتے. اور یہ دنیا کا قانون ہے، آپ بھی کسی بھی چیز کو لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے. آپ کپڑے کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، کوالٹی اے ون ہے، اب آپ کہتے ہیں اس میں سے دو سوٹ نکالتا. کبھی کسی نے یہ بھی کیا کہ گئے اور دیکھا یار اس بیچارے نے کیٹی کے 12 تھان رکھے ہوئے، اتنی کوانٹٹی رکھی ہوئے، چلو یار 3 تھان تو لے ہی لو. نہیں، آپ اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں. کوالٹی چیک ہونے کے بعد اب آپ کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں. بالکل حدیث نے یہ فرمایا کہ جب تمہارا عمل اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کی طرف نگاہ نہیں کرتے، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے جو عمل کیا اس کی کوالٹی چیک کرو، اس کی نیت، اس کے ایمان کی طاقت وہ کیا تھی وہ دیکھو. جب اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہا جی اے ون ہے، اب کہتے ہیں کہ اب اس کی کوانٹٹی چیک کرو کہ کتنی نفلیں لایا ہے، کتنے سجدے لایا ہے، کتنے رکو لایا ہے، کتنے سبحان اللہ لایا ہے، کتنے اللہ اکبر لایا ہے. اب کوانٹٹی چیک ہوتی ہے اور اس پر اللہ تبارک وتعالیٰ اس کو عطا فرماتے. دیکھو ہمارے عمل اور نبی کے عمل میں کیا فرق ہے، یہ اسی چیز کا فرق ہے. اللہ کے نبی عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ فرق 4. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. اللہ کے نبی زہر کی کتنے فرق پڑھتے تھے؟ 4. ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ 4. اللہ کے نبی نے کتنے سال تک پڑھے؟ 23 سال تک. اور ہم لوگ 50-50, 60-60 سال تک پڑھتے ہیں. تو ہم تو اللہ کے نبی سے بڑھ گئے، کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ اللہ کے نبی نے 23 سال میں عشاء کی نمازیں اگر پڑھی ہیں، حساب لگا کتنی بنی ہے. ہم نے 50 سال، ہماری 70 سال عمر ہے، ہم نے 50 سال سے 15 سال سے شروع کی اور 87 سال ہماری عمر ہے، ہم نے تو کوانٹٹی میں اللہ کے نبی سے نمازیں زیادہ پڑھی. یہ فرق کیا رہا؟ اللہ کے نبی کا ایک سجدہ اور آسمان و زمین کی ساری کائنات کا بدل ایک طرف، اس سجدے کا 10واں حصہ بھی پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کوالٹی کے لیے. اللہ کے نبی میں علم و معرفت ایمان کی جو کوالٹی ہے، اس کوالٹی کے ساتھ جو 4 رکعت عشاء وہ نبی پڑھ رہا ہے، اس ساری کی ساری کائنات کی عشاء کی نماز ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے نبی کی عشاء کی نماز کی ایک سجدے کی نعمت بھی ہو
سکتی.
اب دیکھو یہ فیصلہ ایمان پر ہے، اس لیے اس ایمان کی کوالٹی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا. یہ میری نصیحت ہے، عمل کمزور ہے، کبھی نماز ٹوٹتی ہے. اور پھر ہماری نماز تو وہی بات ہے جیسے حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو اصلی نمازی ہوتے ہیں، اصلی کا مطلب ہے کہ واقعی پکے نمازی پابند، اور ایک وصلی نمازی ہوتے ہیں. وصلی کا مطلب ہے کہ نمازیوں کے ساتھ بیٹھے تو نماز پڑھ لی، بے نمازی میں گئے تو نماز چھوڑ دی. اس کو تو وصلی، وصلی کا تو جوڑ کو. اور تیسرے فرمایا کہ تیسرے جو ہے وہ 8 کے ہوتے ہیں، 8 کے نمازی ہوتے ہیں. 8 کا مطلب ہے کہ وہ 8ویں دن نماز پڑھتے ہیں، یعنی صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 8 کے ہیں. اور چوتھے فرمایا کہ یہ 8 کے ہیں، 8 سے مراد جنازہ. فرمایا کہ اس طرح جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 8 کے ہیں. اور اس کے 5ویں ہیں 360 کے، وہ 360 یعنی صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نمازی کی قسمیں ہیں، اصلی، بسلی، 8 کے، 8 کے اور 360 کے. ہماری تو یہ نمازیں پڑھی، کوئی صرف جمعے جمعے کا نمازی ہے، کوئی صرف عید عید کا نمازی ہے، اور کوئی جنازے کے نمازی ہے. جنازہ وہ سارے پہنچ جاتے ہیں اس چکر میں، اور اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اس میں بھی 75% تو اپنے ناک کے چکر میں پہنچتے ہیں کہ یار دوستی کر لی تھی، چلو یار چلو کیا لوگ کہیں گے، یار دوست کے جنازے میں نہیں آیا تو اس لیے پہنچو. مطلب اللہ کے اللہ کے لیے، اگر کسی اگر جنازے کا پتہ چلے آپ کو کہ کوئی مسلمان مر گیا اور آپ کو اس سے کوئی رابطہ تعلق نہیں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں لیکن میرا خیال آپ کو کوئی ولولہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے جنازے میں جائیں. آپ کو ہوگا یار کوئی چور چلو مر گیا، اچھا آپ نہیں جاتے، لیکن آپ نے دیکھو یار یہ تو ہمارے دوست ہمارے وہ پڑوسی بھی ہمارے پرانے، چلو یار جس دوست بات والے لوگ کہیں یار بڑے افسوس کی بات ہے تم جنازے میں نہیں آئے. تو جنازے بھی ہمارے اللہ کے لیے نہیں رہے، وہ تعلقات کی بنیاد پر کہ جی ہماری قوم کا بڑا ہے لہٰذا وہیں پہنچ جاؤ سارے. اور پچھلے دنوں کوئی ہمارے ایک دوست پراچا صاحب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے ایک دوست پراچا وہیں وہاں بھی ہوتا ہمارے سینٹر میں تو کہتے کہ وہ جنازے میں گئے تھے ہمارا ایک پراچا مر گیا میں نے کہا اچھا تمہاری کوئی رشتے داری سے کہتے نہیں نہیں وہ ہماری قوم کا تھا نا پراچا اس لیے ہم جنازے میں گئے تھے ویسے کوئی دوستی نہیں لیکن ہم قوم کا پراچا تو اس لیے جنازے میں گئے تھے میں نے کہا یار تو پراچا ہونے سے پہلے تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حق المسلم المسلم خمس مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ان میں سے ایک حق اس کے جنازے میں شریک ہونا تو آج ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے یا سارے کے سارے حسابات ہم نماز میں کرتے ہیں عمل تو ہمارے کمزور ہیں لیکن اپنے ایمان پر کبھی کمزور نہیں ہونے دینا اللہ پر کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنا کہ اللہ میاں مسلمان ہے ہم پر اتنی مصیبتیں کیوں آ گئی ہیں نہیں ہماری کوالٹی چیک ہو رہی وہ ان تصویروں کو تکو اور صبر و استقامت کے ساتھ ہو گھبراؤ نہیں کیا ہوگا زیادہ زیادہ تمہارے کچھ مفادات چھین جائیں گے تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا تمہارے کچھ کھانا پینا کم ہو جائے گا زیادہ زیادہ اور سب سے بڑھ کر کیا ہوگا خدا نہ خاصہ جان چلی جائے گی مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے اس لیے حدیث روپا الموت تحفہ المومن موت مومن کا تحفہ ہے یاس الحبیب الحبیب یہ تو محبوب کو محبوب سے ملاتا اس لیے حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مومن بہت کمزور ہو جائے گا باوجود کثرت کے تو صحابہ نے پوچھا کیوں کثرت کے باوجود کیوں کیا ہو جائے گا کہا کہ ان میں وہن پیدا ہو جائے گا کہا جی وہن کا کیا مطلب فرمایا کہ وہن کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور نفرت سے اور موت سے خوف پیدا ہو جائے گا جب یہ حالت ہو جائے گی پھر تمہارا کوئی وزن نہیں رہا کیونکہ اندر آپ کا جو ہے اندر کا ایمان کی کوالٹی خراب ہو گئی تو باہر کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے بات کہاں سے کہاں چلی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا 12 ربیع الاول اور آپ کی ولادت کا ذکر کرنا یہ عبادت عظمیٰ ہے اور اس مہینے کے اندر بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پڑھا جائے اس لیے کہ درود وہ عبادت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور قرآن نے کسی بھی عبادت کو اس انداز سے پیش نہیں کیا جس انداز سے درود کو پیش کیا نماز کو کہہ دیا نماز پڑھو زکات تو یہ کہا لیکن درود کے بارے میں اللہ نے عجیب عنوان اختیار فرمایا فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام دو آپ یہ سوچیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عنوان کیوں بدلا ہے عنوان اس لیے بدلا ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ درود کی جو عبادت تم بھیجو گے وہ نبی پر درود جو بھیجو گے اللہ کی رحمت کی جو دعا نبی کے لیے تم کرو گے اس کے بارے میں سوچ لو کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو دعا کرنے سے نفع اس کو ہوتا ہے جس کے لیے انسان دعا کرتا ہے کیونکہ درود بھی تو دعائے رحمت ہے آپ یہ کہتے ہیں اللہم صل علی محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دیجیے درود بھیج دیجیے آپ دعا کرتے ہیں فرمایا کہ دعا کرنے کا ہمیشہ نفع سامنے والے کو ہوتا ہے لیکن درود کی یہ دعا ایسی دعا ہے اس کا نفع نبی کو نہیں ہوتا اس کا نفع آپ کو خود ہوتا اس لیے کہ نبی کو آپ کی دعا کی ضرورت نہیں وہ تو اولین آخرین کا نبی ہے وہ تو مقام محمود کا مستحق ہے اس کو تو سب کچھ دے دیا گیا اس کو آپ کی دعا کی ضرورت نہیں لیکن جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من صلی علیہ واحدہ جس نے مجھ پر ایک بار پر دودھ بھیجا صلی اللہ علیہ عشر اللہ اس پر 10 بار دودھ بھیجتا 10 بار دودھ بھیجتا اور یہ دیوان کو فرما کہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہے 10 گناہ معاف کرتا ہے 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں درود پڑھنے اور یہ درود وہ عبادت ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہر دعا رد ہو سکتی ہے لیکن درود رد نہیں ہوتا اس لیے کہ جب اللہ کے محبوب کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عاشق اس کے حق میں دعا قبول نہ کرے بلکہ وہ تو آپ پر دس رحم سے اتارنے لگتا ہے کہ یہ سچا دوست ہے میرا جو میرے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ درود بھیجتا ہے تو فرشتہ درود لے کے جب جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فرمایا کہ اس آدمی کا باقاعدہ نام بتاتا ہے. اور ایک تبرانی کی روایت میں الفاظ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ کا, اے اللہ کے رسول تجھ پر فلاں نے درود بھیجا, فلاں کا جو بیٹا ہے فلاں اس نے تجھ پر درود بھیجا ہے, نام لے کر بتا. ایک بزرگ عجیب بات لکھتے ہیں کہ بھائی اگر درود بھیجنے پر آپ کو اس دربار سے کچھ بھی نہ ملے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کا نام سرکار کے دربار میں آ گیا, اس سے بڑھ کر کیا. میں نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد, یہ کہہ دیا تو اس نے وہاں جا کے کہا ہے سرکار دو عالم, او مولوی منیر مفتی نیاز محمد کا بیٹا آپ پر درود بھیج رہا ہے, بس میرے لیے وقت کافی. کسی بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے, یا کسی کونسلر کے وہاں پر آپ کا نام آ رہا ہو, آپ کا ذکر ہو رہا ہو, کوئی بتائے گی یار وہ کونسلر کے وہاں تمہارا ذکر ہو رہا تھا, آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں, فوراً کالر سیزے کرتے ہیں کہ یار یہ میرا نام کونسلر کے یہاں کیوں ہو رہا ہے, ارے کونسلر کی حقیقت کیا ہے, آپ سے نام آنا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ اس میئر یا کونسلر کی طرف سے آپ کو کچھ ملا نہیں, لیکن آپ سوچتے کہ یار اس کا مطلب ہے میں بھی کچھ ہوں, میری بھی کوئی اتھارٹی ہے بھائی, میرا نام آ رہا ہے. وہ حضرت مگر جانے جانا رہے تو ڈالے, بیوی بڑی سخت تھی ان کی, بڑی سخت اور خود بہت نازک مزاج, اور ان کو یہ رحم ہوا تھا کہ اگر تو فلاں مالی کتنا عورت سے نکاح کر لے تو تجھے یہ درجہ ہم روحانیت کا عطا کر دیں گے, اگر تو اس کی اگلی تو صبر کرے گا. تو آپ نے سنا کہ دنیا تو ختم ہو ہی جانی ہے یار, وہ درجہ لے لو. اور ملنے کے بعد حضرت خان فرماتے ہیں کہ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو بیویوں کی وجہ سے ولی بنے ہیں. کیا مطلب؟ بیویوں کی اذیتوں پر, اس وجہ سے نہیں کہ بیویوں نے مارفت ان کو منتقل کر دی ہے, بلکہ اس نے جو ستایا بیویوں نے ان کی جان نے خبر کیا, اس لیے میں کیا کرتا ہوں یہ امریکہ یورپ کے سارے ولی ہیں, کیونکہ یہاں بھی بچاروں کی تو چلتی نہیں ہے, بہت جوتے کھاتے ہیں. وہ بچاری اتنا کہہ دیتی ہم ذرا کھاؤ, تو کھال کھینچنے پر کال نہ کر پولیس کا خطرہ, یہ بےچارے یہ سارے بنی ہیں ان شاء اللہ. تو حضرت کو یہ الہام اور حضرت نے انسٹاگرام میں لکھا بھیج دیا, تو سارے مریض نے کہا حضرت آپ نے یہ خاتون توبہ پورا محلہ اس سے پاس ہے, یہ گالیاں جو دیتی ہے اللہ کی پناہ, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی دیکھو ہم نے سزا کر لیا اللہ, نکاح کا پیغام بھیج دیا, نکاح پیغام قبول ہو گیا, بیوہ خاتون تھی وہ, کوئی نکاح ہو گیا. اب جیسے ہی حضرت ملاقات ہوئی تو حضرت کو جو اس نے سلواتے سنا رہے تھے ان کا کہ بڑھا کہے گا تجھے اس عمر میں نکاح کی سوچی شرم نہیں آتی تجھے, لوگوں کو تکنے کی تکنی ہو, یا نکاح کا چاہ رہا تھا سن رہا, ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا بہت ستا ہے. یاد رکھے ایک دن کیا ہوا کہ ایک خادم کو بھیج دیا کہ بھائی جاؤ ذرا, اس سے پہلے ایک اور ان کا واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ یار میں کرامت دکھاؤں ذرا, تو جب میں کرامت دکھاؤں گا تو شاید قائل ہو جائے کہ میں بھی اللہ والا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ تو کرامتوں کے قائل ہوتے ہیں نا, کرامت دکھا دو تو اللہ والا ہے بھائی. اب جناب انہوں نے کرامت کیا دکھائی, مغرب کی نماز پڑھ کے آئے تو ایک دم اڑے, وہ سیل کے اوپر سے اڑتے ہوئے دوبارہ باہر اتر گئے, اس کے بعد اندر آ گئے. تو وہ کہنے لگے یار کیا ولی بنتا بنا پھرتا ہے, ولی تو آج دیکھا میں. کیا کہا کہ کیا ولی تھا, یوں اڑا اور پھر آم میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور پھر چلا گیا ادھر, یہ ہوتے ہیں ولی, تو کیا زمین پر چکر کاٹتا پھرتا ہے. کہا تو نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا, یہ ابھی ہو کے گیا. کہا کہ اللہ کی بتی وہ میں ہی تھا. کہے تو تھا؟ تو منہ بنا کے کہتی تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. یہ عورت جو ہے نا یہ قائل ہی ہوتی, اس لیے عورتوں کے سامنے زیادہ اپنے تقوی شکوے نہیں سنایا کرو, سیدھے سیدھے مسلمان لا کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بابا دن دن میں تقوی کی تقریر کر لو, دو جانتے تھے تقوی زیادہ نہ بن, سیدھے سیدھے چل. اب وہ حضرت پر بات, حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا گیا پانی لے کے گھر. اب وہ پٹھان جی تھے, پانی مانگا کہ حضرت صاحب نے پانی منگایا تو اندر سے تیری بھی ایسی تیسی, تیرے حضرت کی بھی ایسی تیسی, کیا حضرت میرا بہت فرادی پی رہے ہو, دھوکا دیا والا لوگوں کو خوب سنا. اب یہ تو یار پٹھان جی یہ تو پھر محبت کرتے تو سچی محبت کرتے ہیں. تو کہا جو تمہارے دان توڑ دوں گا, خبردار اگر تم نے میرے شیخ میرے پیر کو یہ بات کہا جب تیری تاغت توڑ دوں گا تاغت توڑ دوں گی تیری ٹھیک ہے یار. اب حضرت نے جب سنا کہ لوگ تو گڑبڑ ہے تو بلایا جلدی سے سان جی کیا ہوا کہا کہ ایسا مستاخ بھی رکھا گھر میں ہمارا ملک میں ہوتا تو اس کا تین ٹکڑا کر کے خبر میں ڈالتا تم نے رکھا ہوا ہے. تو حضرت فرمایا کہ بھائی دیکھا تم نے کہا ہاں بہت مستاخ دیا تم. تو فرمایا کہ تم تو پانچ منٹ اس کے پاس نہیں ٹھہر سکے میں 25 سال سے اس کی عقیدت پہ صبر کر رہا ہوں اور فرمایا کہ روپے کرنے کی قسم جب مدر جانے جانا چلتا ہے اور ہزاروں مریض اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں تو میرے دل میں آتا ہے کہ مدر تو کچھ ہے تبھی لوگ تجھے چومتے ہیں. لیکن دوسرے لمحے مجھے خیال آتا ہے کہ اگر تو کچھ ہوتا تو تیری بیوی تجھے مانتی. جب یہ مجھے خیال آتا ہے تو میرا وہ کبر تکبر ختم ہو جاتا. یہ بیوی میرے لیے نعمت ہے, یہ میرے انعام ہے, یہ مجھے عبادت کے ناز سے بچا رکھا ہے. اس لیے یہ عورتیں یہ نعمت بھی ہوتی ہیں بھائی, ہر طرح کی ہوتی ہیں. بعض مرد بھی بھائی ہوتے ہیں. اب عورتیں کل تو مجھے شکایت کریں گی میں بھائی مرد بھی بھائی بہت سے تھانے دار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سارے محلے سے رپورٹ ہو کہ یہ کیسا آدمی, کہا کہ ماشاء بڑا ہنسمکھ آدمی ہے, بڑا ہنسمکھ آدمی ہے, پر بات کرو تو ہنستا ہے جیسے پھول گرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں یہ ظالم سارے پھول باہر گرا کے آ جاتا ہے, گھر میں آتا تو کانٹے کانٹے رہ جاتے. اور ہم کہتے ہیں کہ کمبا پر سارے پھول باری پھینکا جاتا ہے, زیادہ ہاتھوں میں کانٹے کانٹے رہ جاتے ہیں. کون بات ہے اس کو دیکھ کے نہ سلام نہ دعا, اور وہ پورا ہیٹر بن کے جو وہ گھر میں جو پھیرتا ہے گندا سوتا اور خطرناک ہے. تو بھائی ایسے مرد بھی ہوتے ہیں, اسے بھی دونوں بیلنس پہ رہنا چاہیے. ایسا نہیں اللہ خان رحمت اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایک بیوی بڑی تھانےدار تھی, تھانےدار تو بڑا بڑی سخت, تو شوہر بےچارا تھکا آ رہا شام کو آیا تو آ کے اس نے ہاتھ دھوئے, تو جیسے ہاتھ دھوئے تو فور کڑک آواز آئی, ہاتھ کیوں دھوئے؟ گھبرا کے کہنے لگا کہ بچہ اٹھانے کے لیے دھوئے. ہاں بچہ اٹھا, بچہ اٹھا دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب بےچارا ستا ہوا کتنے عرصے کا, تو کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا رحمت جاؤ. اسی بات سنی اس نے خود تھاپا اٹھایا اور یا کہتا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یا تو مر جائے. تو بھائی یہ بھی حال ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی تو یہ ذکر بلادت یہ عبادت عظمیٰ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے اللہ کے نبی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں, وہ بہت بڑی خطابیں ہیں. چاہے سستا کی حدیث اور بات یہ ہے کہ ابو مسعود ثقفی ابو جہل نے بھیجا کے جا کر دیکھو محمد کے حالات دیکھو, وہاں ابو مسعود ثقفی آتے ہیں ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے, عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں, وضو پر پانی کا ایک قطرہ زمین پہ صحابہ گرنے نہیں دیتے اور فضا میں لے کے اپنے بدن سے مرتے ہیں. آپ تھوک فرماتے ہیں, تھوک لے کر اپنے بدن میں مرتے ہیں, اپنے کپڑوں میں مرتے ہیں, اور اس طرح شمع کے گرد جیسے پروانے منڈلاتے ہیں اس طرح منڈلا رہے ہیں. واپس جا کے سرداران قریش کو کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے سردار دیکھے ہیں لیکن محمد جیسے بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا. میں نے اس جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا. اس لیے کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے شاگرد یوں خاموش ہو جاتے ہیں ادب کی وجہ سے کہ جیسے پتھر کے ڈھیر ہیں اور پرندے پتھر سمجھ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کی سانس کی آواز نہیں آتی ادب کی وجہ سے. اور جب وہ وضو فرماتے ہیں محمد تو ان کے وضو کا ایک پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا. صحابہ پانی کو لے لیتے پھلا کے اپنے بدن پہ ملتے ہیں, اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی کی گیلے بدن پہ اپنا بدن ملتا ہے. آپ تھوک فرماتے ہیں تھوک پلا میں لے کے ملتے ہیں. یہ نبی کی ذات کے ساتھ عشق ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ کی ذات کے ساتھ عشق ہو رہا ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں, آپ مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دیں کہ جس میں یہ حکم ہو کہ نبی جب وضو کیا کرے تو اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا بدن سے لگانا, کوئی ہے حدیث؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کا عشق اس کی ذات سے اور نبی خوش ہو رہا ہے. نبی خوش ہو رہا ہے کیا مطلب؟ اس کی ذات کے ساتھ محبت اور اس کے ذات سے لگے ہوئے پانی سے محبت اور اس کو برکت بھائی سے برکت سمجھنا, یہ انسان اس مومن کے ایمان کا حصہ. اس سے نبی منع نہیں کر رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, تھوک فرما رہے ہیں, تھوک سجا بھی لے رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے ایسا بے تاج بادشاہ دیکھا کہ صحابہ کس طرح اس پر مبلا گئے, بعد میں یہ تو مسلمان ہو گئے. تو یہ دیکھو, تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کی ذات کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ یہ کہیں گے کہ نبی کی حیثیت ایک پیغمبر کی ہے, پیغمبر نے پیغام دے دیا, آپ اس پیغام والے پیچھے بھی جاتے ہو؟ نہیں, یہ کتنا لوگوں نے پیدا کیا اور یہ فلسفہ پھیلایا, اور آج یہاں کی دنیا کے اندر اس فلسفے کو بہت زیادہ تقویت دی جا رہی ہے. کیوں؟ اس طرح کی عیسائیت اور یہودیت کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد کے ساتھ اس امت کا رشتہ ٹوٹ جائے. یہ چاہتی ہے. قرآن کے اندر اپنی مرضی سے تفسیریں بھرنا ہمارا کام ہے, لیکن محمد کی ذات کی اور اس کی سنت میں عمل میں تبدیلی کیسے لائیں؟ اس امت کا رشتہ توڑو محمد سے. یہ محمد جسٹ ایک میسنجر ہے, اس نے جب میسج دے دیا تو آپ میسج کو اڈاپٹ کر کے اس پہ آپ عمل کریں. آپ اس میسج دینے والے کو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مجھے کتنے نوجوان ملتے ہیں, انٹرفیتھ کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور وہ ان دوسروں کی طرف سے یہی سوال لے کر آتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں. بلکہ مسلمان نوجوان وہ اس سے متاثر ہو کر کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے, جب وہ جسٹ میسنجر ہے تو میسنجر کے میسج کی حیثیت میسنجر کی تو کوئی حیثیت نہیں. یہ فتنہ ہے. اور آپ کو پتا ہے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک جو بلند رکھا اس کی وجہ یہی کہ محمد کی ذات کے ساتھ جس کو جو تعلق ہے, یہ کسی امت کو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں. اور آپ کی ذات اتنی مکمل ہے کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو امریکہ کے ایک اوسط اس نے انگریزی میں کتاب لکھی اور 100 بڑے آدمی اس کے اندر جمع کیے, سب سے پہلا نام محمد کا تھا. عیسائیت کی دنیا چیخ اٹھی کہ تو نے یہ کیا کیا, ہماری ناری وہ دی, تو عیسائی ہو کر ارے عیسیٰ جیزس کا پہلے نمبر پہ نام لانے کے بجائے تو نے محمد کا پہلے نمبر پہ نام تو ذکر کیا. اس نے عجیب بات لکھی اور مقدمے میں لکھی اور اس نے کہا کہ مجھے عیسائیت کی طرف سے یہ احساس ہوا کہ تو محمد کو پہلے نمبر پہ کیوں لایا. اصل میں کہتے تاریخ کی جو امانت اور دیانت داری تھی, میں نے سارے نبیوں کے احوال دیکھے, ان کے گھر کی زندگی اٹھائی, باہر کی زندگی اٹھائی, بازار کی زندگی اٹھائی, درسگاہ کی زندگی اٹھائی, مسجد کی زندگی اٹھائی, میں نے میدان جہاد زندگی اٹھائی, میں نے ان کی معاشرت دیکھی, اس کے اخلاق دیکھے. مجھے کسی نبی کی زندگی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ملی کہ پیدائش سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کے حالات کی مکمل زندگی کی اگر تصویر مجھے ملی تو محمد کی زندگی کی ملی, اس لیے میں نے اس کو پہلے نمبر رکھا, اس کو اس لیے پہلے نمبر رکھا. ہمارا نبی اتنا مکمل ہے, اس کی زندگی کا کوئی پہلو اندھیرے میں نہیں. آپ باقی نبیوں کی چند رسیحتیں آپ کو ملیں گی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر, اور یہ امت کیسی عاشق ہے کہ اس کے پیدائش کے دن کو بھی بھولتی اور اس کے پیدائش کے تذکرے کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھ کے تذکرے کر کے یاد کرتی ہے اور عزم کرتی ہے کہ وہ نبی جو سیرت لے کر آیا اور جلسہ سیرت نبی کا عنوان بنا کے یہ عہد کرتی ہے کہ وہ جو سیرت لایا ہے بس آج کے بعد ہم اس سیرت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ امت کا عشق اور محبت ہے. اللہ اکبر. احمد اللہ شاہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہندوستان میں 14,000 علماء شہید ہوئے, 14,000 علماء شہید ہوئے, اور مسٹر ٹامسن انگریز رائٹر لکھتا ہے دلی سے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش نہ ٹکی ہو, 14,000. اور لاہور میں راجا رنجیت سنگھ 80-80 علماء کو گوریوں میں بند کر کے دریائے جابی میں ڈالتا تھا اور اوپر سے گولے برتا تھا, لیکن دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے سینے چھلی کیے لیکن دین و ایمان نہ بیچا. وائسرائے برطانیہ کو ڈاکٹر ولیم میوٹ یہ خط لکھتا ہے برطانیہ, کہتا کہ ہم نے یہاں ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جاگیرداروں کا ایمان خرید لیا, ہم نے بڑے بڑے مشائخ کا ایمان خرید لیا, بڑے بڑے تاجروں کا ایمان خرید لیا, اور کہا کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر ہم کسی کا ایمان نہیں خرید سکے تو دیوبند کی بستی کے اندر بیٹھے ہوئے پیٹ پر پتھر باندھ کر قال اللہ قال رسول کہنے والے اور میں حق کا ایمان ہم خرید نہیں سکیں. انہوں نے حق میں پیٹ پتھر باندھے, ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کو تحفظ دیا ہے. 14,000 علماء نے جان کے نذرانے پیش کیے لیکن ایمان نہیں بیچا, اس لیے آج وہ ایمان کی رمق چلی آ رہی ہے. فرمایا کہ ان کے ایمان ہم نہیں خرید سکے, یہ حالت ہے. احمد اللہ شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جو جج انگریز گورا جج ہے اور وہ ان کا شاگرد تھا, اس نے مدراس میں ان سے عربی کی کتاب پڑھ لی, کہا کہ شاہ صاحب آپ اتنا کہہ دیجئے کہ آپ جنگ آزادی کے اندر شریک نہیں تھے, میں آپ نے پھانسی کا حکم میں ابھی آپ کو معاف کر دیتا. تو شاہ صاحب نے کیا فرمایا, کہا کہ میرے شاگرد انگریز تو کیا بات کرتا ہے, تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا محمد سے کوئی رشتہ نہیں, رب کعبہ کی قسم میری ایک جان نہیں شاہ کی، شاہ کی سو جانیں بھی قربان ہو جائے لیکن سب کچھ بک سکتا ہے، لیکن محمد کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ نہیں بک سکتا. پھانسی پر چڑھ گئے لیکن محمد کے ساتھ رشتے کا انکار نہ کیا، کیونکہ یہی رشتہ تو نجات ہے ہمارے، اس قربانیوں کے دین ہم تک پہنچا ہے. آج اللہ نے ہمیں امریکہ کی دنیا میں رکھا ہے، ہم راحت کی دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے غریب ملکوں کو